मेजर तुफैल मोहम्मद 1914 में होशियारपुर में पैदा हुए। 1943 में उन्हें 16 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन मिला। वो अपनी बटालियन में नुमाया अंदाज में खिदमत करते रहे। उनको जो काम दिया जाता उसको इतनी जाफिशानी से करते कि उस काम का हक अदा करते थे। फिर वो 1958 में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में कमांडर की हैसियत से मशरकी पाकिस्तान चले गए।
ये 1958 की बात है। उन दिनों भारतीय फौज ने पाकिस्तान के एक सरहदी गांव लक्ष्मीपुर पर कब्जा कर रखा था। वहां की मुसलमान आबादी पर भारतीय फौज के सिपाही जुल्म ढाते, उनके घरों में लूटमार करते। पाकिस्तान की हाईकमान ने फैसला किया कि पाकिस्तानी इलाके को भारतीय फौज से आजाद कर दिया जाए। अब ये काम किसके जिम्मे किया जाए, इसके लिए मेजर तुफैल का इंतखाब हुआ।
मेजर तुफैल मोहम्मद, दुश्मन के पंजे से मुल्क की जमीन को छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है और ये मुश्किल काम पाक फौज आपके जिम्मे करती है। हमें मालूम है आप मुश्किल काम आसानी से अदा कर लेते हैं।
शुक्रिया सर।
मेजर तुफैल मोहम्मद ने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मंसूबाबंदी की। मुख्तलिफ कंपनियों से जांबाज और जानसार सिपाहियों का इंतखाब किया और 5 अगस्त की तारीख का इंतखाब किया। उसी दिन लक्ष्मीपुर से 3 मील के फासले पर जलीलपुर गांव में उन्होंने एक मेडिकल पोस्ट कायम की। अगले दिन मेजर तुफैल मोहम्मद ने 3 बटालियनों को तैयार किया और अपने मंसूबे के बारे में बताया। उन्होंने तय ये किया था कि दुश्मन के पीछे जाकर वहां से हमला किया जाए। 7 अगस्त को रातों रात वो बिल्कुल सही अंदाज में पेशकदमी करते हुए दुश्मन को अपने घेरे में ले चुके थे। मेजर तुफैल बड़ी दिलेरी से अपने दस्ते को दुश्मन के मोर्चों से 15 गज के फासले तक ले गए। ये बहुत सख्त मरहला था। मशीन गनों से लैस दुश्मन सिर्फ 15 गज के फासले पर था। ऐसे में बहुत दिलेरी से जानसारी से आगे बढ़ने की जरूरत थी। मेजर तुफैल ने आहिस्तगी से अपने साथियों से कहा,
जवानों, अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान की पाक जमीन से यह पाक कदम हटा दो। अल्लाह अकबर।
मेजर तुफैल मोहम्मद के दस्ते ने दुश्मन पर धावा बोल दिया और इसके जवाब में भारतीय फौज की मशीन गनों से भी आग की बौछार हो गई। मेजर तुफैल ने एक हैंड ग्रेनेड सामने वाले मशीन गन पर फेंका। मशीन गन नाकारा हो गई, लेकिन 2-3 गोली ने मेजर तुफैल को शदीद जख्मी कर दिया। अब दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मेजर तुफैल ने देखा कि भारतीय चौकी का कमांडर हमला करने के लिए तभी कहीं एक पाकिस्तानी जवान की तरफ बढ़ रहा है। मेजर तुफैल जख्मों से निढाल होकर के गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर दुश्मन का कमांडर जवान को मारने में कामयाब हो गया तो फिर हमारी जमीन कभी आजाद नहीं हो सकेगी। मेजर तुफैल मोहम्मद रिंगते हुए आगे बढ़ते गए और अपनी टांग आगे बढ़ा दी। भारतीय कमांडर अरंगे से उलझ कर लड़खड़ाया तो मेजर तुफैल ने अपनी आली टोपी उसके चेहरे पर दे मारी। फिर जख्मी हालत ही में जब तक मोर्चे को भारतीय फौजी खाली करके भाग नहीं गए, वे अपने दस्ते की क्यादत करते रहे। भारतीय चौकी खाली हो गई तो उन्होंने अपने सिपाही से कहा,
जाओ पाकिस्तान में लक्ष्मी डालो और इस चौकी पर लगा दो। पाकिस्तानी पश्चिम ठीक, अब मुझे अस्पताल ले जाओ।
जख्मों से बहुत खून बह चुका था। उन्होंने अपने गेट खड़े नौजवानों से कहा,
जवान गवाह है ना, मैंने पाक सरजमीन को दुश्मन से छुड़ाने के लिए पूरी दयानदारी से जंग लड़ी। मैंने अल्लाह ऊपर की गवाही दी है और मेरी इस गवाही की आवाज अब पूरी जमीन पर और फसल गूंज रही है।
और मुझे तुफैल मोहम्मद शहीद हो गए। उनको शुजाअत का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर दिया गया।
कैप्टन मोहम्मद सरवर 1910 में जिला रावलपिंडी के गांव सलहोरी में पैदा हुए। 1944 में पंजाब रेजिमेंट में उनको कमीशन मिला। 1947 में قیام پاکستان کے ساتھ ہی بھارت پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہو گیا۔ 1948 میں بھارت نے کشمیر کے محاذ پر جنگ شروع کر دی۔ کیپٹن سرور شہید اس وقت کشمیر کے محاذ پر تھے اور پنجاب رجمنٹ کی دوسری بٹالین کی ایک کمپنی کی کمان ان کے پاس تھی۔
یہ کشمیر کے انہی سیکٹر کا واقعہ ہے۔ دشمن کے مورچے یہاں بہت مضبوط تھے۔ ان مورچوں سے پاکستانی فوج کو شدید نقصان کا اندیشہ تھا۔ کیپٹن سرور شہید نے یہ طے کیا کہ دشمن کے ان مورچوں کو تباہ کر دیا جائے، ورنہ دشمن پاکستان کی بہت زیادہ زمین پر قبضہ کر لے گا۔ 27 جولائی کو انہوں نے اپنی کمپنی کے جوانوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا،
جوانوں دشمن کے یہ مورچے بہت خطرناک ہیں، ان مورچوں سے دشمن پاکستان کا گلا دبوڑ سکتا ہے، ان مورچوں کو ہر صورت میں تباہ کرنا ہے۔
کیپٹن سرور اپنے دوستوں کو لے کر پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کے خطرناک مورچوں سے 50 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ اسی لمحے دشمن نے زبردست فائر کھول دیا اور کیپٹن سرور شہید کی تلفین مشین گنوں، موٹرز اور دستی گنوں کی زد میں آ گئی۔ زبردست جانی نقصان ہوا اور پیش قدمی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر کیپٹن محمد سرور نے اپنے جوانوں سے کہا،
میرے غازی جوانوں، جو شہید ہو گئے وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے، تم سب کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ تم کو ان مورچوں کے خطرناک ہونے کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مورچے ہم پر نہیں پاکستان پر گولی چلا رہی ہیں، کچھ بھی ہو ہم کو یہ مورچے تباہ کرنا ہے۔
کیپٹن سرور جانسار جوانوں کی ایک پلاٹون کو لے کر دشمن کے ایک بازو کی طرف سے آگے بڑھے۔ اب خطرناک مورچے صرف 20 گز کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ یہاں آگے بڑھنے کا راستہ بند تھا، سامنے خاردار تاروں کی بات تھی، لیکن کیپٹن سرور نے سوچا وطن کو بچانے کے لیے ہر رکاوٹ کو پار کرنا ہے۔ کیپٹن سرور بہت دلیری کے ساتھ یہ بار عبور کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی آگے لے گئے۔ دشمن کی مشین گن کو انہوں نے دستی بند پھینک کر خاموش کر دیا۔ خطرناک مورچوں سے گولوں کی بوچھار جاری تھی، لیکن محمد سرور ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے۔ ایک گولی ان کے دائیں شانے پر لگی، خون بہنے سے ان کی وردی رنگین ہو گئی۔ زخم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پلاٹون کے ایک شہید کی بین گن اٹھا لی اور اس سے دشمن پر گولیاں برسانے لگے۔ اب کیپٹن محمد سرور کے سامنے آخری بار تھی خطرناک مورچے کی آخری رکاوٹ۔ وہ اس تار کو کاٹنے کے لیے رنگتے ہوئے خود آگے بڑھے۔ گولیاں آگ برسا رہی تھیں اور یہ گولیاں ان کے آس پاس پڑ رہی تھیں، لیکن وہ زمین سے چپکے ہوئے مسلسل خاردار تار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ خطرناک مورچہ تباہ ہوا تو پاکستان کے لیے فتح کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیپٹن سرور آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک بون گن کے ایک دوست نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا۔ اسی لمحے ان کے جوانوں نے خطرناک مورچے پر زوردار حملہ بول دیا اور اس مورچے کو تباہ کر دیا۔ کیپٹن سرور شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کو حیات جاودہ عطا کی۔
میجر شبیر شریف شہید گجرات کے تاریخی قصبے پنجاب میں 28 اپریل 1943 کو پیدا ہوئے۔ 1964 میں فوج میں شامل ہوئے۔ کمیشن حاصل کرنے کے بعد وہ 6th فرنٹیئر فورس رجمنٹ سے وابستہ ہوئے۔ 1965 کی جنگ کے دوران میں انہوں نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ چند جوڑیاں محاذ پر شاندار خدمات کے سلسلے میں ان کو ستارہ جرت ملا۔ پھر 1971 کی جنگ میں انہوں نے جرت، بہادری اور نظم و ضبط کی شاندار اور قابل تقلید مثال پیش کی۔
یہ 3 دسمبر 1971 کی بات ہے۔ میجر شبیر شریف سلیمان کے ہیڈ ورکس کے قریب 6th فرنٹیئر فورس کی کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ ان کو ایک اونچے دم پر قبضہ کرنے کا حکم ملا۔ اس بند سے سلیمان کے سیکٹر کے دو گاؤں بن والا اور گومو کھیڑا زد میں آ سکتے تھے. دشمن نے دفاع کے لیے آسان رجمنٹ کی کمپنی کی کچھ زیادہ ہی نفری لگا رکھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ امداد کے لیے ٹینکوں کا ایک پورا اسکواڈن بھی موجود تھا. میجر شریف نے صورت حال کا جائزہ کرنے کے لیے ایک جوان کو بھیجا. ریکی کرنے والے نے آ کر بتایا،
سر اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے پہلے دشمن کی سرنگ ہے، پھر ایک نہر ہے 30 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری.
مجھے شبیر شریف نے ان مشکل مرحلوں سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ بڑی کامیابی سے اپنی کمپنی کو دفاعی نہر کے پار لے گئے اور دشمن پر حملہ کر دیا. انہوں نے شام تک دشمن کو اس کے محفوظ نوشوں اور قلعہ بندیوں سے نکال باہر کیا. اس مارکے میں دشمن کے 47 سپاہی مارے گئے. دشمن کے 4 ٹینک تباہ ہوئے اور 38 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا. دشمن کے ہاتھ سے اہم بند نکل گیا تھا. مجر شبیر کو اب بلندی کا فائدہ حاصل تھا. اگلے 3 دن اور 3 رات دشمن بار بار جوابی حملے کرتا تھا، لیکن مجر شبیر شریف نے ہر بار ان حملوں کو پسپا کر دیا. 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی رات کا واقعہ ہے، دشمن نے شدید حملہ کیا. دشمن کی 4 رجمنٹ ان کے بالکل قریب آ گئی تھی. اس وقت گنیروں کی ضرورت تھی. میجر شبیر پھوٹ کر اپنے مورچے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے دشمن کی کمپنی کمانڈر پر چھپک کر اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور کمانڈر کے پاس جو اہم کاغذات تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا. چھ دسمبر کو سپہر کا وقت تھا جب دشمن نے پھر زوردار حملہ کیا. اس وقت میجر شبیر اپنے توپچی کی ٹینک شکن گن سے دشمن کے ٹینکوں پر گولے پھینک رہے تھے کہ ٹینک کا ایک گولا ان کو آ کر لگا اور این حالت اجلاس میں میجر شبیر شریف کو شہادت کا اعزاز ملا.
محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے. 25 اکتوبر 1962 کو وہ برلی فوج میں بھرتی ہوئے. جب 1971 میں جنگ شروع ہوئی اس وقت لانس نائک محمد محفوظ 15 پنجاب رجمنٹ کی ایک کمپنی سے وابستہ تھے. یہ کمپنی واگا اٹاری سیکٹر پر متعین تھی.
1971 میں 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی رات تھی. 15 پنجاب رجمنٹ کی ایک کمپنی واگا اٹاری سیکٹر پر موجود تھی. اس کمپنی کو ایک گاؤں پر قبضہ کرنے کا حکم ملا. کمپنی ایک منصوبے کے تحت آگے بڑھی. سب سے آگے پلاٹون نمبر 3 تھی. اس کمپنی میں لانس نائک محمد محفوظ شامل تھے. دشمن چونوں اور گارے سے بنے ہوئے پکے مورچوں میں بیٹھا ہوا تھا. پاکستانی فوج پر مسلسل گولوں کی بوچھار ہو رہی تھی، لیکن پلاٹون نمبر 3 مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں بھارتی فوج کے مورچے 70 گز کے فاصلے پر رہ گئے. اب دشمن نے سامنے اور دائیں طرف سے خودکار ہتھیاروں کے ذریعے فائر تھوڑ دیے. مسلسل فائرنگ کی وجہ سے محمد محفوظ کی پلاٹون کو اپنی پیش قدمی توڑ دینی پڑی. رات اسی طرح گزری اور پھر جب صبح کی سپیدی آسمان پر نمودار ہونا شروع ہوئی تو دشمن نے توپوں کے بہانے بھی کھول دیے. انسان کی جنگ چھڑ گئی. ہر طرف گولیاں برس رہی تھی. دونوں محفوظ اس موقع پر بہت بےجگی سے لڑ رہے تھے. اچانک دشمن کا ایک گولا محمد محفوظ کی مشین گن کو لگا. مشین گن تباہ ہو گئی. انہوں نے ایک شہید ساتھی کی مشین گن اٹھائی اور دشمن کے اس مورچے کی طرف لگتے جہاں سے آتی ہوئی گولیاں ان کی کمیوں کو بھاری نقصان پہنچا رہی تھی. دشمن نے ان پر فائرنگ کی اور ان کی دونوں کمیاں گولیوں سے چھینی ہو گئی. لیکن وہ گولیاں محمد محفوظ کے آئینی ارادے اور عزم کو زخمی نہ کر سکیں. وہ زمین پر رینگتے ہوئے مشین گن سے فائر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. دشمن کا مورچہ ان کے سامنے تھا اور اس مورچے کو خاموش کرنا ان کا مشن تھا. مورچے کے دہانے پر پہنچ کر اللہ کا یہ سپاہی جس کی ٹانگیں گولیوں سے چھینی تھی کسی انجانی طاقت کے بل پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور دشمن سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا. اسی لمحے کہیں سے گولی آئی اور محمد محفوظ کے جسم کے پار ہو گئی. مشین گن ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گئی. اب انہوں نے دشمن کے ایک سپاہی پر چھلانگ لگا کر اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. دوسری بھارتی سپاہی جو شجاعت کے پیکٹ کی دلوری سے سکے میں آ گئے تھے اچانک پھنکے اور سنگھی میں مار مار کر محمد محفوظ کو بھارتی سپاہی سے جدا کرنے لگے. پھر محمد محفوظ نے آخری سانس تک دشمن پر حملہ جاری رکھا اور پھر اسی جگہ جان شہادت نوش کیا. لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری اور جیداری کا اعتراف جنگ بندی کے بعد دشمن فوج کے کمانڈر نے کیا. پاکستانی کمانڈر کے ساتھ میٹنگ میں اس نے کہا،
میں نے اپنے جیون میں لانس نائک محفوظ جیسا سیما اور ڈٹا رہنے والا سپاہی نہیں دیکھا.
پھر محمد محفوظ شہید کو پاکستان نے نشان حیدر کا اعزاز دیا. ان کا گاؤں پنملکا اب محفوظ آباد کہلاتا ہے.
سوار محمد حسین 18 جنوری 1949 کو راولپنڈی کے علاقے دھوپ پیر بخش میں پیدا ہوئے. ستمبر 1966 میں وہ فوج میں بھرتی ہوئے. ان کو فوج میں ڈرائیونگ کی تربیت دی گئی. 1978 کے جنگ میں وہ 20 لانسرز کے ساتھ خدمات انجام دے رہے تھے. وہ ہر مارکے میں غیر معمولی جوش و خروش سے حصہ لیتے اور جب بھی موقع ملتا کسی خطے کو خاطر میں لائے بغیر اپنے کسی ساتھی کی مشین گن سنبھال لیتے اور دشمن پر آگ برسانے لگتے.
3 دسمبر 1971 کی بات ہے. ظفرآباد شکرگڑھ سیکٹر کے محاذ پر دشمن کے ٹینکوں اور پیدل فوج کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی. سوار محمد حسین کی ڈیوٹی محاذ جنگ پر مصروف جوانوں کو گولہ باری کی فراہمی تھی. وہ دشمن کی گولہ باری کی پرواہ کیے بغیر ایک ایک خندق میں جا کر اپنے جوانوں کو گولہ باری پہنچاتے رہے. جنگ کے دوران میں دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھتے اور اس کی رپورٹ کمپنی کمانڈر کو دیتے. 10 دسمبر کو انہوں نے دشمن کے سپاہیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی. اس کی اطلاع بھی انہوں نے کمانڈر کو دی. پتہ چلا کہ دشمن ہرن خود گاؤں میں ہمارے بارودی سرنگوں کے قریب مورچہ بندی کر رہا تھا. پھر جب محمد حسین ایک خندق میں ایمونیشن لے کر گئے تو انہوں نے وہاں پر دوربین سے دیکھا کہ دشمن مورچے کھود رہے ہیں. سوار محمد حسین اس وقت بیتابی کے عالم میں ادھر ادھر جا رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ خندقیں کھودتے ہوئے دشمن کی فوجی ایک دم ختم ہو جائے. اسی عالم میں انہوں نے دشمن کو جواب دینے کی ٹھانی. وہ اپنی ایک ایک ٹینک شکن توپ کے پاس پہنچتے، دشمن کی نشاندہی کرتے اور دشمن کے ٹینکوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگواتے. میدان جنگ میں قیامت کا شروع تھا. ہر طرف آگ برس رہی تھی، گولے پھٹ رہے تھے، لیکن محمد حسین کو بس ایک ہی دھمکی کہ دشمن کو نقصان پہنچا کر شکست دی جائے. سوائے محمد سین کی پوزیشن سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ ہو چکے تھے. صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا. وہ ایک لمحے کو بھی کہیں آرام کرنے کو نہ رکے تھے. سارا دن کی سب چڑھائی کے بعد بھی وہ تازہ دم تھے اور 4 بجے وہ اپنے ایک رائفل بردار ساتھی کے پاس پہنچے اور اس کو دشمن کے ٹھکانے کے بارے میں بتانے لگے. اچانک دشمن کے ٹینک سے مشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور اس نے سوار موٹر سائیکل کا سینہ چھلنے کر دیا. میدان جنگ نے اس جیالوں میں جامع شہادت نوش کیا. آنے والے پہلے سپاہی تھے. انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ میدان جنگ میں شہادت کے مقابلے عمدے اور مرتبے سے بے نیاز ہو کر کام کرتے ہیں اور ان کا یہی جذبہ شہر سے قبولیت پاتا ہے.
گجرات کے ایک گھرانے کے چشم چراغ تھے. 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے. 1950 میں وہ کمیشن حاصل کر کے پنجاب ریجیمنٹ میں شامل ہوئے. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں طبیعت کی تکمیل پر انہیں شمشیر اعزاز اور نارمن گولڈ میڈل دیے گئے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. 6 ستمبر 1965 کو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے.
چھ ستمبر کو بی بی سی نے خبروں میں بتایا کہ لاہور پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا ہے. یہ خبر لاہور کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی نے سنی تو ان کے لوگوں سے بے اختیار نکلا
ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا.
جنگ چھو چکی تھی. صبح سویرے بھارت کی فوجوں نے سرحد کے اس پار سے فائر کھول دیا تھا. میجر عزیز بھٹی صبح 7:30 بجے ڈی آر جی میل کے کنارے دشمن کے سامنے پہنچ گئے تھے. ان کے پاس فوج کم تھی لیکن دشمن کا حملہ شدید تھا. دشمن ہر قیمت پر ڈی آر جی نہر پار کر کے لاہور پہنچ کر اپنے ہی کے حکم کو سخت ثابت کرنا چاہتا تھا. میجر عزیز بھٹی نے 3 دن تک دشمن کو روکے رکھا. وہ اس کے تابڑتوڑ حملوں کا اس حکمت سے جواب دیتے رہے کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا. میجر عزیز بھٹی اپنی توپچیوں سے ٹھیک ٹھیک نشانے لگواتے ہندو لے کر وہ بھیجا سب سے بڑا کہنے پر کسی ٹھیلے پر جا کر رہتے اور فائرنگ کرواتے. کھانے پینے آرام سب سے وہ بے نیاز ہو چکے تھے. میجر عزیز بھٹی کے ایک جوان نے ان سے کہا
سر آپ آرام کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں آپ کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں.
میجر عزیز بھٹی نے جواب دیا
جوان یہ آنکھیں کھلی رہیں گی تو دشمن پر لگی رہیں گی. میں سو گیا یہ دشمن پوری قوم کو سلا دیں گے.
محاذ پر دشمن کے حملوں میں شدت آ گئی تھی. دشمن پیش قدمی نہ کر پا رہا تھا لیکن ڈی آر جی نہر کے اس کنارے سے مسلسل آگ کی بارش ہو رہی تھی. کمانڈنگ آفیسر نے میجر عزیز بھٹی کو واپس بلا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا
مجھے محاذ پر ہی رکھا جائے وہی مجھے آنا جوان کو میدان میں چھوٹ کر آرام کرنا یعنی کہ عذاب بن جائے گا.
میجر عزیز بھٹی بھی میدان میں آ گئے. وہ صرف نماز کے لیے مورچے میں آتے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر دعا کرتے.
مجھے سب قبول کرنا پاکستان کو بچا لیا.
وہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات تھی. دشمن نے وسیع علاقے پر بھیشن حملہ کیا اور میجر عزیز بھٹی کی پلاٹون کے مقابلے میں پوری بٹالین چھوڑ دی. اس نازک صورتحال میں انہیں نہیں کے اپنی سڑک کے کنارے پر موت آنے کا حکم ملا. وہ راستہ بناتے ہوئے کھاد پر پہنچے تو اس مقام کو دشمن کے قبضے میں پایا. اب وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور زبردست لڑائی کے بعد انہوں نے دشمن کو اس علاقے سے نکال دیا. پھر وہ ایک ایک کر کے اپنے سپاہیوں کو نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچاتے رہے جب تک ان کے تمام سپاہی نہر کے پار نہیں اتر گئے. وہ اس کنارے پر دشمن کی زد میں کھڑے رہے. نہر کے اس کنارے انہوں نے اپنی کمپنی کو منظم کیا. دشمن ٹوپوں اور ٹینکوں سے آگ برسا رہا تھا لیکن مجھے عظیم ہستی ان کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے. وہ بار بار نہر کی پٹری پر پہنچ کر معائنہ کرتے. 12 ستمبر کی صبح 9:30 بجے دشمن کے ٹینک کا ایک گولا مجھے عظیم ہستی کے شانے پر لگا اور انہوں نے نماز پڑھ کے شہادت کا رتبہ پایا.
راشد مینا 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے. 1968 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے شوق سے پاک خزانہ میں پائلٹ آفیسر بھرتی ہوئے. انہوں نے اپنی تربیت اچھی طرح مکمل کر لی اور جہاز اڑانے کی مشق بھی کی. اپنی پہلی تنہا پرواز انہوں نے کامیابی سے کی اور 20 اگست 1971 کو وہ اپنی دوسری تنہا پرواز کے لیے جہاز کو رنوے پر لے جا رہے تھے.
پائلٹ آفیسر راشد نیاز نے دیکھا کہ رنوے پر ایک انسٹرکٹر ان کو رکنے کا اشارہ کر رہا ہے. انہوں نے جہاز روکا. ایک دم انسٹرکٹر اوپر آ گیا. راشد ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ وہ انسٹرکٹر زبردستی کاکپٹ میں گھسایا اور کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے جہاز کو بلند کر دیا. راشد منہاس کو ذرا سی دیر میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس انسٹرکٹر کے ارادے خطرناک ہیں. ان کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جہاز کا رخ بھارت کی طرف ہو گیا ہے. انسٹرکٹر جہاز کو کم بلندی پر اڑا رہا تھا تاکہ ریڈار کی نظر سے بچا رہے. اسی لمحے راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی.
مجھے اخبار کیا جا رہا ہے.
اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ کسی طرح کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن جہاز میں آنے والا شخص تجربہ کار تھا. اس کی مہارت کے سامنے راشد بے بس ہو گئے. اب ان کے پاس چند لمحے رہ گئے تھے. تھوڑی دیر میں وہ پاکستان کی سرزمین سے دشمن کی فضاؤں میں داخل ہونے والے تھے. راشد نیاز کا ہاتھ ایک بار دشمن شخص کے جسم سے لگا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ اپنے ساتھ بہت سی دستاویزات لے جا رہا ہے. راشد سوچنے لگے جانے یہ کتنے دن کی رات لے جا رہا ہے اور پھر اس سے بری بات کیا ہوگی کہ پاکستان کا جہاز دشمن کی سرزمین پر قیدی بن کر اترے. اور یہ اسی لمحے پاکستان کی سربلندی کا فیصلہ کیا. عالمی عزم کے ساتھ وہ کنٹرول کا رخ پاک سرزمین کی طرف کرنے کی جدوجہد کرنے لگے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن پھر ایک بار دشمن کامیاب ہو گیا. اب دونوں میں کشمکش جاری تھی. راشد نیاز کے پاس ایک راستہ اور بھی تھا کہ وہ بیلشوٹ کے ذریعے کود کر اپنی جان بچا لیتے. لیکن پاکستان کا جہاز اور پاکستان کے ٹیم کی راز دشمن کے پاس پہنچ جائیں اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات آپ کیا ہوگی. چنانچہ انہوں نے اس راستے کا انتخاب کر لیا جو عزت اور زندگی کا راستہ ہے. وہ ایک دم کنٹرول پر گر کر اس سے لپٹ گئے. جہاز اب کسی کے قابو میں نہ تھا. پاکستان کی فضاؤں کے اندر ہی سرحد سے 32 میل پہلے طیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر
راشد نیاز شہادت کا رتبہ پا کر سرخرو ہوئے. ان کا نام پاکستان کی عزت اور حرمت کا مثالی نام بن گیا. راشد منحاس کے اس دلیرانہ کارنامے پر ان کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا.
مجھے محمد خان 4 اپریل 1938 کو ضلع گجرات کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے. ان کو بچپن ہی سے فوج میں شامل ہونے کا شوق تھا. کھیل ہی کھیل میں وہ سپاہی بنتے اور دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرتے. 25 سال کی عمر میں وہ تعلیم سے فارغ ہو کر فوج میں کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. محمد اکرم کو فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں ذمہ داری سونپی گئی. 7 جولائی 1968 کو جب مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے اور بھارت نے سازش کے تحت حالات کو بگاڑنا شروع کیا تو میجر محمد اکرم کو مشرقی پاکستان میں فرنٹیئر فورس رجمنٹ کی ایک کمپنی کی کمان سونپی گئی.
1971 میں جنگ کے بادل گہرے ہوئے تو میجر محمد اکرم ہلی محاذ کے اگلے علاقے میں اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے. اس علاقے میں ہندوستان نے مسلسل گولہ باری کر کے دباؤ ڈال رکھا تھا, لیکن میجر اکرم اس انداز سے دفاع کر رہے تھے کہ دشمن کی تمام گولہ باری بیکار جا رہی تھی. وہ اپنے جوانوں کے ساتھ دن رات دشمن کو روکنے کے لیے کام کرتے رہے اور اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے.
دشمن کمزور پڑ رہا ہے, اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے, مورچے میں ڈٹے رہے, دشمن کو شکست ہوگی.
میجر اکرم کے مورچوں سے اللہ اکبر کے نعروں کی صدا بلند ہوتی تو دشمن گھبرا جاتا اور یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ نفری کے باوجود دشمن ایک روز بھی آگے نہ بڑھ سکا تھا. کئی دن گزرنے کے بعد دشمن اس نتیجے پر پہنچا کہ میجر اکرم کی کھڑکی ہوئی آنگنی دیوار کو زیادہ طاقت کے ساتھ گرایا جائے. دشمن نے اب ایک پوری بریگیڈ کی نفری حاصل کی. اس کے ساتھ ٹینکوں کا ایک اسکواڈن بھی تھا. رات کی تاریخی میں دشمن نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا. اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستانی فوج کو چند گھنٹوں میں شکست دے دیں گے, لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کا مقابلہ کن جوانوں سے ہے. ایک پورا دن گزر گیا. میجر محمد اکرم نے اپنی ایک تنظیم کے ذریعے ایسی حکمت عملی بنائی کہ دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ ملا. دشمن کا حملہ بیکار گیا, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. ایک ہفتہ گزر گیا لیکن بھارتی فوج آگے بڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکی. میجر محمد اکرم آگ کے تمہیں تیز دھارے کے سامنے ڈٹے رہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے جھوٹ ہو کر دعا کرتے،
اے اللہ پاکستان کی سلامتی کے لیے مجھے ساری قدم رکھنا اور مجھے شہادت کے لیے دینا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری محمد اکرم کی دعائیں قبول ہوئیں۔ آگ اور خون کا ایک ہولناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دو ہفتے کی ناکامی اور ہر حملے کی ناکامی سے دشمن جھنڈا گیا تھا۔ اس نے ہر قیمت پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لمحے میجر اکرم نے جوانوں سے کہا،
میں آگے جاتا ہوں، دشمن کو اس محاذ پر ناکام کرنا ہمارا مشن ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہم ان کام کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرتے۔
اور پھر میجر اکرم نے جو کہا وہ سچ کا دکھایا۔ دشمن کو ان کی دلوری نے لرزہ براندام کر دیا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے دشمن کی گولیوں کی بوچھار نے میجر اکرم کو زخمی کیا تو وہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہے تھے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
پاکستان کی کہانی۔
بہت زمانے کی بات ہے، عرب کی سرزمین سے تاجر ہندوستان آیا کرتے تھے اور یہاں سے سوتی کپڑا، لکڑی اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے لے جایا کرتے تھے۔ یہ تجارتی تعلقات ایک زمانے سے قائم تھے۔ عرب ملاحوں اور تاجروں نے ہندوستان میں شادیاں بھی کی اور ان کے کردار کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مالابار کے علاقے میں بہت سے لوگ اسلام کا پیغام سن کر مسلمان ہو گئے۔ اسی زمانے میں مالابار کے بادشاہ چیرامن پیرومل نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ حرم پاک میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ خواب مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے بیان کیا جو سیلون سے واپس عرب جا رہی تھی۔ انہوں نے جو تعبیر بتائی اس کے بعد پیرومل نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا گیا۔ شاہ عبد الرحمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سرزمین پر حکومت کرنے میں دشواری محسوس کی، اس لیے وہ ہجرت کر کے عرب چلا گیا۔ عربوں کے قافلے ہندوستان سے گزر کر تجارت کے لیے چین بھی جایا کرتے تھے۔ کئی بار راستے میں ان قافلوں کو لوٹ لیا جاتا۔ مسلمان عربوں کے ساتھ ہندوستانی ساحل پر قزاقوں کا پہلا جھگڑا آج سے 1350 سال پہلے ہوا تھا۔ پھر اس کے 75 سال کے بعد جب عرب میں بنو امیہ کی حکومت تھی، سندھ میں بحری ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے ایک جہاز کو لوٹ لیا۔ وہ درخت رہے تھے، ایسے ہی میں ایک لڑکی نے با آواز بلند فریاد کی،
کوئی میری آواز حجاج بن یوسف کو پہنچا دے، حجاج ان ظالموں سے میرا بدلہ لو، حجاج میری مدد کو۔
مظلوم لڑکی کی یہ فریاد جب حجاج تک پہنچی تو اس نے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو ایک پیغام بھیجا کہ ان بحری ڈاکوؤں کو پکڑ کر سزا دو اور مظلوم کی دادرسی کرو۔ راجہ داہر کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ ہنسا،
یہ ہمارا دستور ہے، ہم ان قزاقوں کو کچھ نہیں کہتے، لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی بات نہیں، جاؤ حجاج سے کہو یہاں ایسا ہی ہوگا۔
حجاج بن یوسف کو اس کے سفیر نے واپس آ کر راجہ داہر کے الفاظ سنائے تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا،
ایسا نہیں ہوگا داہر، اب نہ تمہارا ظلم رہے گا نہ تم رہو گے۔
حجاج نے محمد بن قاسم کو بلایا اور اس سے کہا،
ابن قاسم، ایک ظالم اور صفاق آدمی کے پنجے سے لوگوں کو بچانے اور اس کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تم کو چنا ہے، جاؤ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
محمد بن قاسم نے کمال ہوشیاری سے اس مہم پر کام شروع کیا۔ پہلے اس نے کچھ افراد کو معلومات کے لیے بھیجا، پھر اسی کے مطابق وہ اپنے لشکر کو لے کر دیبل کے قریب لنگر انداز ہوا۔ سندھ کی سرزمین پر 17 سالہ محمد بن قاسم نے ظلم کی دیوار توڑ دی. راجہ داہر کی فوج کو شکست ہوئی. سندھ کے لوگ راجہ داہر کے ظلم کے تحت پس رہے تھے. انہوں نے محمد بن قاسم کی فوج کا کردار دیکھا تو بہت متاثر ہوئے. انہوں نے مسلمانوں کا کردار، ان کا انصاف، ان میں آپس کی برابری، بھائی بندی کے تعلقات دیکھے تو ان کے دل اسلام کی طرف کھسنے لگے. اور پھر ایک دن ایک ہندو نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ایک سپاہی سے کہا،
میں مسلمان بننا چاہتا ہوں.
سپاہی نے کہا، تو آؤ میرے ساتھ کلمہ پڑھو.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ.
بچوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب سرزمین سندھ میں پہلی شخص نے اسلام قبول کیا تھا. جب اس سرزمین سے واپس عرب جا رہا تھا تو یہاں کے لوگ دھاڑی مار مار کر رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے، ہمیں ایسا انصاف کرنے والا اب کیسے ملے گا، اتنا خیال رکھنے والا حکمراں کیسے ملے گا. اور محمد بن قاسم کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پر پھر ظالموں کی حکومت ہو گئی. وہ جو سب انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے، جو غریبوں کو کچلتے تھے اور کسی غریب کو سر اٹھانے کی اجازت نہ دیتے تھے. پھر یہ لوگ ادھر ادھر کے قافلوں کو روکتے، ان کو لوٹتے. ان کی ان سرگرمیوں کی خبر سلطان محمود غزنوی کو ملی. اس نے چھوٹے چھوٹے 16 حملے کر کے اس علاقے پر حکمران ظالموں کی قوت کا اندازہ لگایا. اور پھر اس نے 17واں فیصلہ کن حملہ کیا اور سومناتھ پر قبضہ کر لیا. سومناتھ غریب انسانوں کو بیوقوف بنانے اور کسانوں اور کاریگروں کی دولت سمیٹنے والوں کا گڑھ تھا. محمود غزنوی کے پاس 15,000 سوار اور 30,000 پیدل لشکر تھا. اس کے مقابلے میں جے پال کی فوج 2,00,000 تھی. اس میں پورے ہندوستان کے ہندو راجوں مہاراجوں کے لشکر تھے. لیکن محمود غزنوی نے سب لشکروں کو شکست دے دی اور پھر وہ اپنا گرز لے کر ظلم، مکاری، نفرت اور انسانی خداؤں کے بت توڑنے کے لیے آگے بڑھا. ظلم، مکاری اور نفرت کے پجاری آگے بڑھے. محمود غزنوی سے کہا،
تم دولت چاہتے ہو؟ یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ سودا چاندی لے لو اور واپس چلے جاؤ. اپنا گرز رکھ دو، ہماری ساری دولت لے لو.
لیکن محمود غزنوی نے کہا،
اگر آج میں نے یہ بت نہ توڑے تو تاریخ میں لکھا جائے گا میں دولت کے لیے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتا. میں چاہتا ہوں تاریخ میں میرے نام کے ساتھ بت شکن لکھا جائے، بتوں کو توڑنے والا.
اور پھر محمود غزنوی نے سومناتھ پتہ کر لیا. اس علاقے کے مظلوموں کی پھر اللہ نے سن لی. ظلم کا خاتمہ ہوا اور انصاف کی روشنی آہستہ آہستہ یہاں آنے لگی. لوگوں کو اسلام کے دامن میں عزت، برابری اور انصاف ملتا اور وہ کلمہ پڑھ کر نئے دین میں داخل ہوتے جاتے. محمود غزنوی کی حکومت یہاں 190 سال رہی. پورے ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف آتا تھا. وہ آہستہ آہستہ ریشہ دوانیاں کر کے اپنی قوت پھر جمع کرتے گئے. زمانہ بدل گیا تھا. ہندوستان میں راجپوت سردار پرتھوی راج نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے قوت جمع کی. پھر اس دور میں غزنی کے حکمراں محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا. محمد غوری کے بعد سلطان قطب الدین ایبک حکمراں بنا اور اس کے بعد التمش اور ناصر الدین محمود جیسے بادشاہ آئے جو بہت نیک تھے، اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ انصاف اور رحم کرنے میں مشہور تھے. اسلام کے فروغ میں جہاں مسلمان بادشاہوں نے راہ ہموار کی، وہاں بہت سے بزرگوں نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی. شیخ علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی، بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور بابا فرید گنج شکر کے روحانی فیض سے لوگ اسلام کی طرف کھینچتے چلے گئے. ہندوستان میں مختلف مسلمان خاندانوں کی حکومت رہی، ہوتے ہوتے یہاں لودھی خاندان آیا۔ لودھی خاندان کا آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا۔ اس کی حکومت کمزور پڑی تو مغل بادشاہ بابر اپنی فوجی لے کر آیا۔ پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان جنگ ہوئی اور ہندوستان کی حکومت مغلوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ بابر کے بعد اکبر آیا۔ اس کی حکومت میں ہندوؤں نے بھکتی تحریک کے اثرات کو آگے بڑھایا۔ اکبر نے خود بھی ہندو راجوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا مذہب ایجاد کیا۔ اس زمانے میں مجدد الف ثانی نے آواز بلند کی۔ انہوں نے دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ حکومت کے لحاظ سے اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا عروج کا زمانہ ہے، لیکن اس سلطنت میں تخت کی وراثت کے لیے کوئی ضابطہ نہ تھا، اس لیے شہزادوں میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ مغل فوج کے سرداروں کی کاہلی اور آرام پسندی کی وجہ سے مرہٹوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ پنجاب میں سکھوں اور آگرے میں جاٹوں نے طاقت پکڑ لی۔ شمالی ہند سے مال گزاری کا جو روپیہ اورنگزیب کے پاس جاتا وہ راستے میں جاٹ لوٹ لیتے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مرہٹوں نے ایک چوتھائی ٹیکس وصول کرنے کا حق حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ صوبوں کے گورنر اپنا حکم چلانے اور آپس میں لڑنے لگے۔ جب مرہٹے دوسرے ہندو سرداروں کو جمع کر کے اور دہلی میں مغل دربار کے بعض امیروں اور سرداروں کے ساتھ مل کر ہندو بادشاہی قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ہندوستان میں شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت موجود تھی۔ ان لیے افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان آیا اور اس نے پانی پت کے میدان میں ہندو بادشاہی کا خواب دیکھنے والے مرہٹوں کو شکست دی۔ معلوم نہیں کیا بات ہوئی، احمد شاہ ابدالی دہلی کا لال قلعہ اور تخت شاہی مغل بادشاہ شاہ عالم کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ ہندوستان میں جگہ جگہ بغاوتیں تھیں اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ پانی پت کی جنگ سے بہت پہلے انگریز پہلے ڈاکٹروں کے روپ میں اور پھر تاجروں کے بھیس میں ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ انہوں نے بنگال میں قدم جما لیے تھے اور وہاں کے حکمراں نواب سراج الدولہ کے وزیر اعظم میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا کر سراج الدولہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور پھر یہاں سے آگے بڑھ کر دوسرے صوبوں پر باقاعدہ فوج کے ساتھ قبضہ کرنے لگے۔ 1843 میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد میسور پر۔ انگریز ہر جگہ حکومت میں شامل سرداروں اور وزیروں کو ساتھ ملا کر ان کی غداری کے بل پر کامیابی حاصل کرتا۔ میسور میں جب ٹیپو سلطان کو اس کے ایک وفادار نے آ کر بتایا،
سلطان آپ کے سردار چپکے چپکے فرنگیوں سے ملنے جاتے ہیں،
تو ٹیپو سلطان نے کہا،
فرنگی کے ساتھ ملنے کا نتیجہ ان کو معلوم نہیں، یہ غلام بن جائیں گے اور ان کی نسلیں ایک ایک دانے چاول کو ترسیں گی۔
انگریز کے ساتھ ہندوستان پر قبضہ کرنے میں ہندو راجے مہاراجے بھی ان کے ساتھی بن گئے تھے اور انگریز نے پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ مسلمان سلطنت پر غلامی کا جال پھینک دیا گیا تھا۔ اس جال کو کاٹ پھینکنے کی ایک کوشش 1857 میں ہوئی۔ پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس جنگ میں بکھرے ہوئے مسلمان ہار گئے اور انگریز نے پورے ہندوستان کو تاجی برطانیہ کا غلام بنا لیا۔ 1857 سے 1947 تک کے برسوں میں مسلمانوں نے غلامی کی تاریخ راتوں میں زندگی بسر کی۔ اس زمانے میں کتنے ہی مجاہدوں کی زندگی جد جہد میں ختم ہوئی اور لاکھوں شہیدوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، تب کہیں جا کر آزادی کی سکھ نمودار ہوئی اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بنا جس کی بنیادیں اسلام کے اصولوں پر رکھی گئیں۔
قومی پرچم کی کئی کہانیاں، کئی داستانیں ہیں. ایک کہانی آج ہم آپ کو سناتے ہیں جو ہری پور ہزارہ کے محمد تاج کی کہانی ہے. پاکستان بنانے کی تحریک عروج پر تھی، ہر طرف جلوس نکل رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے فضا میں گونجتے تھے. انگریز حکمراں آزادی کے متوالوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے تھے. اور یہ کہانی جو ہم آج آپ کو سنا رہے ہیں ایک جیل کی کہانی ہے. سینٹرل جیل ہری پور میں بہت سے سیاسی لیڈر اور کارکن قید تھے. 9 اگست کو خبر آئی کہ پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا ہے اور پاکستان کے لیے قومی پرچم تیار کیا جا رہا ہے. اس خبر کے ساتھ پوری جیل میں ہلچل مچ گئی. انگریز حکومت کی گورکھا ریجیمنٹ ایبٹ آباد سے ہندوستان جا رہی تھی. سینٹرل جیل ہری پور میں خطرہ سمجھ کر جیل کے انچارج نے اس رجمنٹ کو وہاں بلا لیا. جیسے ہی گورکھا رجمنٹ وہاں آئی، اس کو پوزیشن لینے کا حکم ملا. جیل میں چاروں طرف مشین گنیں فٹ کر دی گئی. ان کا کمانڈر منہ میں سیٹی لیے بھیڑیے کی طرح چوکس گھومتا رہتا تھا. اس رجمنٹ نے تمام سیاسی قیدیوں کو بیرکوں میں بند کر کے تالے لگا دیے. لیکن آزادی کا جوش و جذبہ اتنا بڑھا کہ ذرا سی دیر میں پاکستان کے مجاہدوں نے جیل کی سلاخیں توڑ ڈالی. اور پھر تمام قیدی جن کی تعداد 1500 تھی جیل کے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے. یہ قیدی جیل کے بڑے پھاٹک کے اوپر بنی ہوئی برجی پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے. ان قیدیوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستان کا پرچم کیسا ہوا، لیکن ان سب کو اتنا معلوم تھا کہ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن جو بھی ہو اس کا رنگ سبز ہوگا. جیل میں موجود یہ مجاہدین جیل کے بڑے پھاٹک کی دیوار تک پہنچ گئے. ایسے میں محمد تاج آگے بڑھا اور ایک دوسرے قیدی کے کاندھے پر سوار ہو کر اوپر اٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ جیل کی دیوار تک پہنچ گئے. اللہ اکبر کی صدا لگا کر وہ اوپر ہوا اور دیوار پر چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچ گیا. دوسری منزل یہاں سے بلندی پر تھی اور وہاں فرنگی کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اس نیچے ہجوم کو آواز دی، سبز چادر اوپر پھینکو. ذرا سی دیر میں ایک شم پوش یعنی سبز پوش قیدی نے اپنی چادر اوپر پھینکی. تاج نے وہ چادر سر سے باندھ لی. پھر اس نے کہا اور چادریں پھینکو. کئی چادریں پہلی منزل پر آ گئی. تاج نے تمام چادروں کو گرہ دے کر باندھا اور پھر ایک کنارے پر ایک پتھر باندھ کر دوسری منزل کے کنارے پر کمن پھینک دی. چادر کا کونا مینار میں پھنس گیا. تاج نے اللہ اکبر کہا اور اس کمن کے سہارے دوسری منزل پر پہنچ گیا. پہلے اس نے فرنگی کا جھنڈا اتار کر نیچے پھینک دیا. اس کے بعد اس سبز پوش قیدی کی سبز چادر سر سے کھول کر رسی کے ساتھ باندھ کر لہرا دی. اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی. سبز چادر، ہمارا سبز پرچم، ہماری آزادی کی نشانی فضا میں لہرا رہی تھی. سب قیدیوں کی آنکھوں سے خوشی کا جذبہ آنسو بن کر جگمگ جگمگ کر رہا تھا. پاکستان کے مجاہدین اس پرچم سے اوپر آزاد آسمان کو دیکھ رہے تھے.
صدی کا آغاز تھا اور اس وقت رائے بریلی سے ایک نوجوان سید احمد دلی میں شاہ عبدالعزیز کے پاس پہنچا اور تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. شاہ عبدالعزیز نے سید احمد کو اپنے بھائی شاہ عبدالقادر کے پاس بھیج دیا. شاہ عبدالقادر دلی کی اکبری مسجد میں طلبا کو پڑھایا کرتے تھے. شاہ عبدالقادر نے قرآن شریف کا پہلی بار اردو میں ترجمہ کیا تھا. شاہ عبدالعزیز ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے خوش نہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن یہ مشکل کام تھا. اس کے لیے مجاہدوں کی ایک جماعت کی ضرورت تھی جس کی رہنمائی فوجی کمانڈر کر سکے. اس اہم کام کے لیے انہوں نے سید احمد کو بہت مناسب سمجھا. چنانچہ سید احمد کو انہوں نے فوجی تربیت کے لیے نواب امین محمد خان کی فوج میں بھیج دیا. نواب امین احمد خان کی فوج میں 8,000 جنگجو تھے جو جنگ کے تمام طریقے جانتے تھے. سید احمد نے فن حرب کے تمام اصول سیکھ لیے اور امین احمد خان کی فوج کے ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں شریک ہوئے. پورے 7 سال کے بعد سید احمد ایک فوجی کی حیثیت سے دہلی پہنچے. اس موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا. یہ لہ کر سید احمد اپنے شاگردوں کے ساتھ ہندوستان کے شہروں کے دوروں پر نکل کھڑے ہوئے. اس لمبے سفر میں انہوں نے عوام سے ان کے گاؤں قصبوں اور شہروں کے محلوں میں جا کر ملاقات کی. سید احمد کی پرجوش شخصیت نے ملک کے کونے کونے میں بیداری پیدا کر دی. آزادی کی تحریک پھیلتی گئی. لوگ دھڑا دھڑ ان کے ساتھ شامل ہونے لگے. سید احمد اپنے وطن پر سے انگریزوں کا قبضہ ختم کرانے کے لیے اسلامی ملکوں سے مدد حاصل کرنا چاہتے تھے. چنانچہ وہ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے. حج کے دوران میں انہوں نے اسلامی ملکوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ان کو کوئی کامیابی نہ ہوئی. 1.5 سال کے بعد سید احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلکتہ لوٹے. کلکتہ سے دہلی تک کا سفر کیا تو دیکھا کہ مسلمان ان کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار تھے. جہاد کا وقت آ گیا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہو. سید احمد پہلے انگریزوں سے ٹکرانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ مجاہدین سے زیادہ منظم اور مضبوط تھے اور ان کے قدم ہندوستان میں پوری طرح جم چکے تھے. اس عرصے میں ان کو خبر ملی کہ پنجاب اور پشاور کی وادی میں رنجیت سنگھ کی حکومت میں مسلمانوں کو مسجدوں میں اذان دینے سے روکا جا رہا ہے. مسلمانوں پر ظلم توڑے جا رہے ہیں اور کھلا کھلا اسلام کی توہین کی جا رہی ہے. جنوری 1826 میں سید احمد اپنے مجاہدوں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے. وہ براہ راست پنجاب جانے کے بجائے پہلے دہلی سے راجپوتانہ ہوتے ہوئے سندھ گئے. وہاں میر خاندان نے ان کا استقبال کیا اور ان کو رقم پیش کی. سید احمد سندھ سے بلوچستان گئے پھر قندھار غزنی اور کابل ہوتے ہوئے درہ خیبر سے گزر کر پشاور پہنچے. یہاں اکوڑا کے میدان میں سکھوں سے پہلی لڑائی ہوئی. رنجیت سنگھ کی فوج کی تربیت فرانسیسی سپہ سالار نے کی تھی جو نیپولین کی فوج میں کام کر چکا تھا لیکن سید احمد نے اسے بھی شکست دی اور پشاور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. رنجیت سنگھ نے جب یہ نقشہ دیکھا تو اس نے جوڑ توڑ شروع کر دیا اور کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ان سرداروں نے عین حالت جنگ میں سید احمد سے غداری کی. بالاکوٹ پر زبردست مارکا ہوا. مجاہدین رنجیت سنگھ کی فوج کو ہرا دیتے لیکن کچھ غداروں نے مسلمانوں کے ٹھکانے دشمن کو بتا دیے. مسلمانوں پر بے خبری میں حملہ کیا گیا اور اس مارکے میں 600 مجاہدین شہید ہو گئے. بالاکوٹ کا یہ مارکا 6 مئی 1831 کو ہوا. بالاکوٹ میں مجاہدوں کو گچ شکست ہو گئی لیکن اس خاک سے جو چنگاری پیدا ہوئی اس نے مسلمانوں میں آزادی کی لہر دوڑا دی اور پھر ایک دن اسی بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر پاکستان کا پرچم آن بان کے ساتھ لہرایا گیا. شروع میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر انتقال کر گئے.
उनकी आग बंद हुई तो मराठा सरदारों ने खुलकर मुसलमानों की हुकूमत की दुश्मनी शुरू कर दी। इसके साथ ही जाटों ने भी बगावत शुरू की और दिल्ली के आसपास बसने वाले मुसलमानों को सताने लगे। पंजाब में सिखों ने लूट मार शुरू कर दी और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू इस्लामी हुकूमत को खत्म करने के लिए सरगर्म हो गए। एक जानब तो गैर मुस्लिमों की ये कार्रवाइयाँ थी, दूसरी जानब मुसलमान गवर्नरों ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई, आमदनी कम हो गई, सरकारी खजाना खाली हो गया और हर तरफ खाना जंगी होने लगी। यही जमाना था जब शाह वलीउल्लाह ने होश संभाला। 14 बरस की उम्र में वो तालीम पूरी करने के बाद अपने वालिद के मदरसे में उस्ताद हो गए और थोड़े अरसे बाद मक्का मुआज़िमा चले गए। वहाँ आपने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। शाह वलीउल्लाह जब हिंदुस्तान वापस आए तो उस वक्त मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की हुक्मरानी थी, लेकिन उसकी हुकूमत बराए नाम थी। मुल्क की हालत बिगड़ चुकी थी, हर तरफ अफरा तफरी थी। उस जमाने में ईरान के नादिर शाह दुरानी ने हमला कर दिया। नादिर शाह ने 3 दिन तक दिल्ली को लूटा और वापसी पर अपने साथ बहुत सी दौलत, शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। मोहम्मद शाह की शिकस्त से जाटों और मराठों ने पूरा फायदा उठाया और वो इस्लामी हुकूमत को खत्म करने के ख्वाब देखने लगे। शाह वलीउल्लाह ने दिल्ली में ये सारी तबाही देखी तो तड़प उठे। उन्होंने इरादा कर लिया कि वो डूबती हुई कौम को बचाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बादशाह को खत लिखा, लेकिन जब उसने कोई असर न लिया तो मजबूरन उन्होंने दरबार के अमीरों को खत लिखे, लेकिन उन पर भी कोई असर न हुआ। एक मराठा सरदार जाटों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम करने का मनसूबा बनाने लगा। शाह वलीउल्लाह ने इस खतरे को देखकर अफगानिस्तान के सरदार अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और उनसे मदद चाही। शाह वलीउल्लाह की दावत पर ये अफगान सरदार हिंदुस्तान आया। पानीपत के मैदान में उसकी मराठों के साथ जबरदस्त जंग हुई। पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को जबरदस्त शिकस्त हुई और मराठों की कुव्वत खत्म हो गई और हिंदू अपनी हुकूमत कायम ना कर सके। शाह वलीउल्लाह ने मुल्क की आम हालत सुधारने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों को बर्बाद होने से बचाया, उनके दिलों में उमंग पैदा की, उन्होंने लोगों की खुशहाली के लिए भी जद्दोजहद की और मुसलमानों की दीनी तालीम का एहतमाम किया। लोगों को कुरान की तालीम देने के लिए